الرحمن الرحیم. الحمد للہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی کما یحب و یرضا عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. اللہ اکبر و کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتم و اصیلہ. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم ایک مرتبہ پھر تہہ دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی میں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم سبکن اس کے سارے قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں. ہم دل کی گہرائیوں سے اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی حمد کہتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کے الہ واحد ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اس کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں، اور ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس کے سوا کسی کو کوئی طاقت اور قوت حاصل نہیں ہے، اور ہم اس سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اگر تو نے ہمیں اس کی توفیق دی ہے کہ ہم تیرے قرآن کو پڑھیں، تیرے قرآن کو سنیں، تیرے قرآن کو سمجھیں، تو ہمیں اس کے مطابق ہدایت بھی نصیب فرما. اور اس کے ذریعے دنیا اور آخرت میں ہمیں شر سے محفوظ بھی فرما، ہمیں عافیت بھی عطا فرما، اور ہمیں عزت اور فضیلت بھی عطا فرما. بحثیت فرد بھی اور بحثیت قوم بھی اور بحثیت امت بھی. ہم اپنے لیے بھی یہ دعا کرتے ہیں اور اپنی اس قوم کے لیے جس قوم کے ہم فرد ہیں، اس کے لیے بھی یہ دعا کرتے ہیں اور امت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بہت ہی معزز و محترم بھائیوں اور میری بہنوں، قرآن ایک فانوس کی مانند ہے جس میں روشنی کے مختلف کمکمے ہیں اور جن کی روشنی بڑی تیز ہے اور بڑی بھڑک رہی ہے. اور قرآن مجید کے فانوس کے اندر جو مختلف کمکمے پائے جاتے ہیں، ان سے زندگی کا ہر گوشہ روشن ہو جاتا ہے. یعنی یہ کمکمے اپنی روشنی زندگی کے ہر گوشے تک پہنچا دیتے ہیں. زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی روشنی سے رہ گیا ہو اور جس کو اس نے ظاہر نہ کر لیا ہو. جہاں جہاں پہنچ کر اس نے حق کو اور باطل کو الگ الگ نہ کر دیا. اور پھر اگر قرآن ایک گلدستے کی مانند ہے، تو اس کی تمام صورتیں اور اس کی تمام آیات ان پھولوں کی مانند ہیں جن کی خوشبو پوری زندگی میں پھیلی ہوئی. اور زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں تک قرآن کے اس گلدستے کے مختلف پھولوں کی خوشبو نہ پہنچتی ہو. یہ خیال کرنا کہ قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی کے کسی معدود دائرے کے لیے ہے، یہ اسلام کے ساتھ زیادتی ہے. جن لوگوں نے اسلام پر یہ الزام لگایا ہے کہ یہ تو ایک پرسنل اور پرائیویٹ زندگی گزارنے کے لیے چھوٹا سا اور محدود سا لایا عمل ہے، اور وہ بھی ایسا لایا عمل ہے جو آج سے 15 صدیاں پہلے نازل ہوا تھا، اب تو اس چھوٹے سے محدود بیرے کے اندر جو لائے عمل آج سے 14 سال پہلے آیا تھا وہ بھی اب وہ بھی اپنا اثر زائل کر بیٹھا. یہ اسلام پر زیادتی ہے. جو لوگ اسلام پر یہ الزام لگاتے ہیں انہوں نے جو نظام انسان کو دیے ہیں وہ محدود ہیں, ان کا دائرہ تنگ ہے. اسلام کا دائرہ تنگ نہیں ہے. اسلام نے تو ساری زندگی کو اپنے جلاؤ میں لیا ہوا ہے, اپنے نور میں لیا ہوا ہے اور اپنی روشنی میں لیا ہوا ہے. انہوں نے جو نظریات پیش کیے ہیں وہ تنگ نظریات ہیں اور تنگ نظری کا واضح اور بیان ثبوت ہیں. ان نظریات کے اندر یہ وسعت نہیں ہے کہ وہ زندگی کے مختلف دائروں کے اندر پہنچ کر انسان کی رہنمائی کا فرض سر انجام دے سکے. وہ نظریات اس قابل نہیں ہیں, وہ نظام اس قابل نہیں ہے, وہ دستور اور آئین اس قابل نہیں ہے. اسلام چونکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا دین ہے اس لیے پوری زندگی کو روشن کرتا ہے, پوری زندگی میں رہنمائی دیتا ہے اور پوری زندگی کو انتہائی خوبصورت خوشبو سے معطر کر دیتا ہے. کسی دوسرے نظام کا یہ مرتبہ اور مقام نہیں ہے. اور اس کی ایک وجہ ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ اسلام اللہ کی طرف سے آیا ہے اور باقی نظام انسان خود بناتا ہے. انسان تو اللہ کی مخلوق ہے اور اس کے اندر تو بڑے ضعف اور بڑی کمزوریاں پائی جاتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ تو اس انسان کا رب ہے اور رب العالمین ہے. کیا ان دونوں کے اندر فرق نہیں ہے؟ اس مخلوق کے اندر اور اللہ تعالیٰ کے اندر فرق نہیں ہے؟ کتنا فرق ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ اور اس کی اس مخلوق کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے تو یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے. اتنا بڑا فرق ہے, اتنا بڑا فرق ہے کہ ہم اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتے. اور جس طرح ان دونوں ذاتوں کے اندر فرق ہے اسی طرح دونوں کی سوچوں اور دونوں کے بنائے ہوئے اور نظاموں کے اندر فرق ہے. انسان بیچارہ کبھی جو ہے وہ سیاست کی عینک چڑھا لیتا ہے اور ہر چیز کو سیاست کے نقطہ نظر سے ہی دیکھنا شروع کر دیتا ہے, کبھی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیٹ کی عینک چڑھا لیتا ہے اور ہر چیز کو معیشت کے نقطہ نظر سے ہی دیکھنا شروع کر دیتا ہے, اور کبھی اپنی اس آنکھ پر جنس کی عینک کو چڑھا لیتا ہے اور ہر چیز کو جنس کے حوالے سے ہی دیکھنا شروع کر دیتا ہے, اور کبھی کسی طرح کے جذبے سے مغلوب ہو جاتا ہے, کبھی کسی طرح کے جذبے سے مغلوب ہو جاتا ہے, اور اس جذباتی کیفیت میں آ کر ایک چیز گھڑ لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں انسان کی رہنمائی کر لوں گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن ایک فانوس ہے اور اس کی روشنی نے پوری زندگی کو منور کیا ہے, اور قرآن ایک گلدستہ ہے جس کے پھولوں کی خوشبو نے زندگی کی ہر چیز کو معطر کر دیا ہے. لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں, آج جو بات میں قرآن کے حوالے سے آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں, میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ کہنا تو زبان کو یہ نہیں کہنا چاہیے اور ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم کوئی ایسی بات کریں, اور ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کوئی ایسی بات اگر ہماری زبان سے نکل گئی جو خلاف حق ہوئی تو کہیں اس کی گرفت میں نہ آ جائیں, اس لیے خوف آتا ہے. لیکن اس کے باوجود میں اللہ کی رہنمائی میں اور اس کے قرآن کی رہنمائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج قرآن مجید کی جو سورت ہم پڑھ رہے ہیں سورہ فتح, یہ بھی کمال سورت ہے, کمالی سورہ کریمہ ہے. جس نے اللہ کی قدرت کو دیکھنا ہو وہ اس سورت کی آیات کے اندر جھانک کر دیکھے کہ اللہ کی قدرت کیا ہے. جس نے اللہ کے علم کو دیکھنا ہو وہ اس سورت کی اور اس کے پس منظر کے اندر موجود واقعات کی تاریخ میں جھانک کر دیکھے کہ اللہ کا علم کیا چیز ہے. جس نے اللہ کی حکمت کو دیکھنا ہو وہ آئے اور اپنے سامنے سورہ فتح کے صفحے کو کھولے اور اس کو پڑھے اور اللہ کی حکمت کو دیکھے کہ اللہ کی حکمت کیا ہے. اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی, عظیم الشان نبی, جن کے مقابلے کا کوئی نبی نہیں ہے, کوئی انسان نہیں ہے, بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر, جو اللہ کے بعد ہیں, اگر کسی نے ان کی شان کو دیکھنا ہو اور ان کے جذبہ اطاعت اور جذبہ وفا شعاری کو دیکھنا ہو وہ سورہ فتح کو پڑھے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کو دیکھنا ہو کہ وہ کتنی تیز نظر رکھتے ہیں، کتنی دور کی نظر رکھتے ہیں، کتنی گہری نظر رکھتے ہیں، انسانوں کے بظاہر معاملات کے اندر کس طرح جھانک کے دیکھتے ہیں اور کس طرح منصوبہ بناتے ہیں. اگر کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کو دیکھنا ہو اور ان کی بصیرت کو سامنے رکھ کر یہ سمجھنا ہو کہ یہ بصیرت کسی عام انسان کی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کے رسول ہی کی ہو سکتی ہے، وہ آئے اور سورہ فتح کا مطالعہ کرے. اور جس نے یہ دیکھنا ہو کہ یہ صحابہ کی شان کیا ہے، صحابہ کا مقام کیا ہے، صحابہ کا مرتبہ کیا ہے، صحابہ کی اطاعت شعاری اور وفا شعاری کیا ہے، اور صحابہ کا اعتماد اور توکل کیا ہے، تو وہ بھی آئے اور سورہ فتح کو پڑھے. میری اور آپ کی خوش قسمتی، ہم خود اپنی اس خوش قسمتی پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ہم اتنی تعداد میں مل کر اس سورہ فتح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس دعا کے ساتھ کر رہے ہیں کہ یا ارحم الراحمین اس سورہ فتح کا فہم عطا فرما اور اس کے اندر جو اپنی قدرت تو نے دکھائی ہے اس قدرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کو سمجھ کر ہمارے ایمان کو بڑھا دے اور ہم یہ خوش قسمتی حاصل کر رہے ہیں، یہ خوش بختی حاصل کر رہے ہیں کہ سورہ فتح کو پڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دیکھ رہے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا ارحم الراحمین یہ سورہ فتح کی آیتیں جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر رہی ہیں، یا ارحم الراحمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، ہمارے ایمان کو بڑھا دے اور ہمیں ان کی پیروی کرنے، ان کی اتباع کرنے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کر دے. اور یہ دعا کرنے کو جی چاہتا ہے کہ یا ارحم الراحمین جو لوگ پہلے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے ان کی کیا شان تھی، ان کی کیا رفت تھی، ان کا کیا مقام تھا، ان کا کیا مرتبہ تھا، اس مقام اور اس مرتبے کا کوئی تو حصہ ہمیں بھی عطا کر دے. اس کے ایک ایک لفظ کو، اس کی ایک ایک بات کو، اس کے پورے پس منظر کو بڑے ہی غور سے سنیں، بڑے ہی شوق سے سنیں، بڑے ہی توجہ سے سنیں. ہو سکتا ہے کہ آج کی یہ تدریس اور کل کی یہ تدریس ہماری قسمت بدل دے، ہمارے مقدر بدل دے. کون نہیں جانتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حرا سے اترے تھے اور انہوں نے انسانیت کے سامنے، لوگوں کے سامنے، لوگوں کی خیر خائی کے لیے اللہ کا پیغام رکھا تھا تو لوگ ان کے دشمن بن گئے تھے. سبھی جانتے ہیں اور سبھی مانتے ہیں اور سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ لوگ ان کے دشمن ہو گئے اور لوگوں نے دشمنی کی انتہا کر دی، زبان سے بھی دشمنی کی، ہاتھ سے بھی دشمنی کی، اپنی قوت سے بھی دشمنی کی، ہتھیار سے بھی دشمنی کی، فوجوں سے بھی دشمنی کی. دشمنی کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ کی گئی ہو. اور یہ بھی کون نہیں جانتا کہ جواباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اخلاق کا، جس برداشت کا، جس صبر کا، جس حوصلے کا، جس پاکی کا مظاہرہ کیا اس کی کوئی مثال نہیں. ظلم کرنے والوں نے اپنی انتہا کر دی، صبر کرنے والے نے بھی اپنی انتہا کر دی. معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو ظلمن مکے سے نکال دیا گیا. وہ مکے سے نکل گئے، دور چلے گئے، یثرب کی وادی میں چلے گئے، لیکن ظالموں کو یہ بھی برداشت نہ ہوا. انہوں نے فوج تیار کی، انہوں نے لشکر تیار کیا اور وہ مکے پر، مدینے پر چڑھ دوڑے. جنگ بدر منعقد ہوئی، تلوار سے تلوار ٹکرائی، باپ سے بیٹا ٹکرا گیا، بھائی سے بھائی ٹکرا گیا، ماموں سے بھانجا ٹکرا گیا. عجیب و غریب جنگ دنیا کے اندر ہوئی، وادی بدر کے اندر اس دنیا کی عجیب جنگ ہوئی. فیصلہ جس کے حق میں ہونا تھا ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح یاب ہوئے، لیکن دم خم ابھی باقی تھا، ہمتیں ابھی سلامت تھی، دشمنوں نے چاہا کہ دوسرا وار کیا جائے، انہوں نے احد کی وادی میں پہنچ کر دوسرا وار کیا، بڑے زور سے وار کیا، بڑے منصوبے کے ساتھ وار کیا، لیکن ان کا سارا زور اور ان کا سارا منصوبہ کسی کام نہ آیا، تھوڑی سی تکلیف پہنچی، تھوڑی سی زخ اٹھائی، مسلمانوں نے اپنی غلطی کی وجہ سے اٹھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نظر انداز کیا، اس نظر انداز کرنے کے نتیجے میں ایک ایسا ماحول بنا کہ مسلمانوں کا بڑا نقصان ہو گیا، نقصان اٹھانا پڑا، جب یہ نقصان ہوا تو دشمن شیر ہو گیا، دشمن نے سمجھ لیا کہ شاید یہ وار کاری لگا ہے، اب میں ایک اور وار لگاؤں گا تو اس دیوار کو ڈھا دوں گا، پھر اس نے سارے عرب کو اکٹھا کیا، سارے قبائل کو جمع کیا، یہودیوں کو جمع کیا، سب مل کر بیٹھے، سب نے سر جوڑا اور سب نے کہا کہ حق کی اس طاقت کو کس طرح مٹا دیا جائے، اور ایک بہت بڑا لشکر تیار ہوا، سارے عرب اکٹھے ہو گئے، بنو خطوان بھی مل گئے، بنو نذیر بھی مل گئے، بنو کینکا بھی مل گئے، بنو قریظہ بھی مل گئے، سارے یہودی مل گئے، سارے ہی مشرک مل گئے، قدیم قسم کے مشرک بھی مل گئے، جدید قسم کے مشرک بھی مل گئے، اور اندر کے منافقوں نے بھی انہیں سہارا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک بہت بڑی قوت کو جمع کیا گیا، اور مدینہ کی سرحد پر جنگ احزاب کی صورت میں سارے لشکر اکٹھے کر کے مدینہ کی سرحد پر کھڑے کر دیے گئے، یہ تیسرا وار تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس وار کو بھی ناکام کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آزمائش میں بھی پورے اتر گئے، سورہ احزاب کے اندر آپ پوری طرح پڑھ چکے ہیں کہ اس وقت جب جنگ احزاب ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائش اپنے عروج پر تھی، اندر سے بھی آزمائے جا رہے تھے، باہر سے بھی آزمائے جا رہے تھے، چاروں طرف سے آزمائش کے تیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن پر بھی گر رہے تھے، جسم پر بھی گر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایمان، اپنے حوصلے، اپنے صبر، اپنی حکمت اور اپنی بصیرت کے ساتھ ان تیروں کا مقابلہ کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے مدد کی اور جنگ احزاب کی یہ آزمائش بھی ختم ہو گئی، وقت گزر گیا، سورج چڑھتا ہے تو بہرحال غروب ہو جاتا ہے، گزرنے والا وقت ٹھہرتا نہیں ہے، ہر لمحے گزر جاتے ہیں، مصیبت کے لمحے بھی گزر جاتے ہیں، عیش کے لمحے بھی گزر جاتے ہیں، زندگی مختلف روپ دھارتی ہے، بہرحال چلتی چلی جاتی ہے، یہ ٹھہرنے والا وقت نہیں ہے، وقت جو آتا ہے گزر جاتا ہے، مفلسی کا وقت بھی گزر جاتا ہے، فراخی کا وقت بھی گزر جاتا ہے، صحت کا وقت بھی گزر جاتا ہے، تندرستی کا وقت بھی گزر جاتا ہے، اگر امن کا وقت گزر جاتا ہے تو جنگ کا وقت بھی گزر جاتا ہے، اس زمین نے بڑے وقت دیکھے ہیں، اس سورج نے بڑی تاریخ دیکھی ہے، وقت بہرحال گزر جاتا ہے، جنگ احزاب کا وقت بھی گزر گیا، اور پھر جنگ احزاب کا وقت جب گزرا، جب آزمائش اپنے عروج پر پہنچی اور ٹل گئی، خطرہ ٹل گیا، اللہ نے ٹال دیا، اس لیے کہ قادر تو وہی ہے، مسلمانوں کی پشت پر بھی وہی ہے، اس نے اس خطرے کو ٹال دیا، پھر کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی سرحد پر کھڑے ہو کر کہا کہ اب کوئی مدینے پر حملہ نہیں کرے گا، اب ہم ہی مکے کی طرف جائیں گے، جنگ احزاب کو گزرے ہوئے تقریباً سال یا سال کے سوا سال کے لگ بھگ زمانہ گزرا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، پیغمبر کا خواب ماز خواب نہیں ہوتا، بعض ماز خیال نہیں ہوتا، باقی سب لوگوں کے خواب ہی خواب ہوتے ہیں، کوئی حقیقت بن جاتا ہے، کوئی حقیقت نہیں بنتا، لیکن پیغمبر کا خواب ماز خواب نہیں ہوتا، اگر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ خواب دکھایا تھا کہ تو اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کر دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ خواب آیا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تم عمرہ کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، اکٹھا کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں اور جا کر عمرہ کروں، اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں عمرہ کر رہا ہوں۔ کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی، 6 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، کسی مسلمان کو یہ اجازت نہیں تھی عرب کی اس سرزمین میں کہ وہ مکہ چلا جائے اور جا کر حرم کا طواف کرے، کسی کو اجازت نہیں تھی، سب کو روک دیا گیا تھا۔ اور پھر لوگ جانتے تھے کہ مکے والوں کے اور مدینہ والوں کے آپس کے تعلقات کیا ہیں، 6 سالوں کی قلیل مدت کے اندر، بلکہ اس سے کم مدت کے اندر، 5 سالوں کی مدت کے اندر 3 بڑی بڑی جنگیں ہو چکی ہیں۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم اکٹھے ہو کر جائیں گے اور عمرہ کر لیں گے؟ شکوک بڑھے، شبہات بڑھے، ذہنوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ کیسے ہوگا، اور سوچنے والوں نے یہ بھی سوچا کہ ہم نے تو عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے، اگر عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے اور ہتھیار ساتھ لے کر جائیں گے تو سب لوگ کہیں گے یہ عمرے کے لیے تو نہیں آئے، یہ تو جنگ کے لیے آئے ہیں، کیونکہ عمرے کے لیے اور زیارت کعبہ کے لیے جانا اور اپنے ساتھ اسلحہ لے کر جانا یہ تو قانون کے خلاف تھا، اصول کے خلاف تھا۔ اور پھر سوچتے تھے کہ اگر ہم اسلحہ لے کر نہیں جائیں گے، اگر ہم خالی ہاتھ جائیں گے تو یہ تو اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنے کے مترادف ہے کہ ہم دشمن کے گھر جا رہے ہیں، دشمن کے شہر میں جا رہے ہیں جس سے 3 جنگیں لڑ چکے ہیں، بڑی بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں، کس طرح سلامت آئیں گے؟ بغیر ہتھیار کے جائیں گے؟ وہ لوگ جو پچھلے ہی سال مدینہ کی سرحد پر جمع ہوئے تھے وہ جمع ہو جائیں گے، ہمیں قتل کر دیں گے، ہمیں ختم کر دیں گے، کیسے ہوگا؟ کچھ نے کچھ سوچا، کچھ نے کچھ سوچا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات سوچی کہ جب اللہ حکم دے رہا ہے تو جو ہوتا ہے ہو جائے، میں چلتا ہوں، جس نے میرے ساتھ چلنا ہے وہ میرے ساتھ آئے۔ اللہ کا حکم سر آنکھوں پر، جان کی کیا قیمت ہے، مال کی کیا قیمت ہے، کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ حکم دے رہا ہے، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی علیم ہے، اللہ ہی حکیم ہے، چلو اللہ کے بھروسے پر چلو۔ صحابہ کو کہا گیا تو صحابہ بھی جو ہر بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے پر تیار ہوتے تھے، ایک طرف تو منافق تھے، طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، ڈرنے لگے، خوف زدہ ہونے لگے کہ اس سفر میں کیسے جائیں، اور ایک طرف وہ مخلص صحابہ تھے، انہوں نے کہا جس طرح حکم آتا ہے ٹھیک ہے، ہم ساتھ چلتے ہیں۔ 1400 صحابہ کا یہ قافلہ نکل کھڑا ہوا، یہ عجیب قافلہ تھا، یہ عجیب کارواں تھا، مکہ کی طرف بڑھ رہا تھا، پورے عرب کی نظریں لگی ہوئی تھیں کہ اب کیا ہوگا، اور سب دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ جانے والے عمرے کے لیے جا رہے ہیں، جنگ کے لیے نہیں جا رہے، کوئی تلوار اپنے ساتھ نہیں رکھی سوائے اس تلوار کے، کوئی اسلحہ اپنے ساتھ نہیں رکھا سوائے اس اسلحے کے جو اس عرب کے اندر مروج تھا کہ عمرے والا بھی اتنا اسلحہ اپنے ساتھ لے کے جا سکتا ہے۔ ایک ایک تلوار اپنی میانوں کے اندر بند کی، اسی طرح ہی عرب عمرہ کیا کرتے تھے، اور بغیر اسلحے کے، قربانی کے جانور لے کر یہ قافلہ نکل کھڑا ہوا۔ عرب کے سارے لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اور دوسری طرف قریش کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 1400 صحابہ کا قافلہ مکے کی طرف بڑھ رہا ہے، عمرے کے لیے بڑھ رہا ہے، تو وہ پریشان ہو گئے، وہ کہنے لگے کہ اب کیا کیا جائے، آنے والے عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں اور آنے والے اپنے ساتھ قربانی کے جانور لا رہے ہیں، آنے والے اپنے ساتھ کوئی اسلحہ نہیں لا رہے، اور آنے والے اس مہینے میں آ رہے ہیں جو صد سال سے حرم کا مہینہ ہے، احرام مہینہ ہے، اس مہینے میں جنگ بھی نہیں ہو سکتی، ہم انہیں روکیں تو کیسے روکیں، لیکن انہیں آنے دیں تو کیسے آنے دیں؟ اگر وہ آ جاتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں مکہ شہر کے اندر داخل ہو کر وہ طواف کر لیتے ہیں تو ہمارا تو سارا کیا کرایا ڈوب جائے گا، لوگ کہیں گے خامہا پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ یہ بے دین ہیں، یہ دوسری حرم کا طواف کر رہے ہیں جس حرم کا ہم طواف کرتے ہیں، کس طرح روکیں، کیوں کر روکیں، اور آنے دیں تو کیوں کر آنے دیں، کیسے آنے دیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ بڑھ رہا تھا، آگے کی طرف بڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کے ایک نوجوان کو مخبری کے لیے آگے بھیجا ہوا تھا، اس نے نے مخبری کی، اس نے واپس آ کر بتایا کہ مکہ والوں نے بہرحال سوچ لیا ہے کہ آپ کو روک لیا جائے گا، آپ کو مکہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، اور وہ وادی یزید توا میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، اسلحے سمیت بیٹھ گئے ہیں، جنگ کے ارادے سے بیٹھ گئے ہیں، انہوں نے ساری روایات کو توڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، عرب کی ساری روایات کو پامال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور انہوں نے بہرحال یہ کہا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو روکیں گے، اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے اتنا کیا ہے بلکہ انہوں نے خالد بن ولید کی قیادت میں 200 سواروں کا دستہ آگے بھی بھیج دیا ہے جو آپ کا راستہ روکے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو سنا اور خالد بن ولید کے راستے کو بھی سنا کہ اس کا راستہ وہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے راستے کو تبدیل کر لیا اور ایک دشوار گزار راستے سے ہوتے ہوئے حرم کی سرحد پر پہنچ گئے اور صلح حدیبیہ کے مقام پر جا کر پڑاؤ ڈال دیا. سب لوگوں نے احرام باندھے ہوئے تھے، ذوالحلیفہ ایک مقام ہے، وہاں جب پہنچے تھے تو سب نے احرام باندھ لیے تھے. 1400 صحابہ کا یہ قافلہ جو احرام جنہوں نے باندھے ہوئے تھے، جن کے ساتھ قربانی کے جانور تھے، وہ وہاں پر حدیبیہ کے مقام پر سب سے پہلے، اس طرف ذی طوا کے مقام پر قریش مشرکین مکہ بیٹھے تھے اور ادھر حدیبیہ کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. سب سے پہلے بنو خزا کا سردار بدیل بن ورقہ آیا اور اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کس ارادے سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بدیل دیکھیے، یہ قربانی کے جانور ہیں، سب لوگوں نے احرام باندھا ہوا ہے، ہم کسی دوسری نیت کے ساتھ نہیں آئے، ہم حرم کا طواف کرنا چاہتے ہیں، ایک دینی فریضہ پورا کرنا چاہتے ہیں. وہ بات کو سمجھ گیا اور اس نے جا کر قریش کو کہا کہ غلطی نہ کرنا، دھوکہ نہ کھانا، ان کو آنے دینا. میں اس بات کی گواہی اور شہادت دیتا ہوں کہ وہ جنگ کی نیت سے نہیں آئے، وہ عمرے کی نیت سے آئے ہیں، وہ طواف کی نیت سے آئے ہیں، ان کو روکنے کا تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا، کسی قانون کے اعتبار سے حق نہیں پہنچتا ان کو نہ روکنا، یہ غلطی نہ کرنا. لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے، انہوں نے حابیش کے سردار کو، حابیش مکے کے گرد بہت سارے قبائل کا ایک اتحاد تھا، اس اتحاد کا نام جس طرح پی این اے بنا تھا اور مختلف جماعتیں جو اتحاد بناتی ہیں، تو انہوں نے مکہ کے ارد گرد کے سارے قبائل نے آپس میں ایک اتحاد کیا ہوا تھا اور اس اتحاد کا نام احابیش تھا، اور اس کے سردار کو، وہ سارے جو قبائل کا سردار تھا، ایک ان کا جو پریزیڈنٹ تھا، اس کو کہا کہ آپ جائیں اور آپ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں. وہ آیا اور اس نے آ کر سارے منظر کو دیکھا، قربانی کے جانوروں کو بھی دیکھا، احرام کے لباس کو بھی دیکھا، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا مناسب ہی نہ سمجھی. وہ واپس چلا گیا اور اس نے جا کر مشرکین مکہ سے کہا کہ ان کو چھیڑنے اور ان کو روکنے کی غلطی نہ کریں، وہ طواف کے لیے آئے ہیں، وہ عمرے کے لیے آئے ہیں، وہ ہرگز جنگ کے لیے نہیں آئے. آپ ظلم کریں گے، آپ زیادتی کریں گے، ان کے ساتھ جنگ کریں گے. اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ اگر آپ نے ان کے ساتھ جنگ کی تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. انہوں نے تو اس غرض کے لیے اس کو بھیجا تھا کہ ظاہر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں 1400 صحابہ کے ساتھ آگے ہیں، وہ اس کی بات نہیں مانیں گے اور یہ اس کے اندر ہتک محسوس کرے گا اور ہماری مدد کے لیے تیار ہو جائے گا. لیکن اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھی، وہ واپس چلا گیا اور اس نے کہا کہ وہ تو آئے ہی اس لیے ہیں. پھر انہوں نے عروہ بن مسعود سقفی کو بھیجا، وہ آیا اور اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب جو انہوں نے خزا کے خاندان، خزا قبیلے کے سردار بدیل کو جواب دیا تھا، وہی جواب سقفی کو دیا کہ ہم تو اس غرض کے لیے آئے ہیں، آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. وہ واپس چلا گیا اور اس نے جا کر مشرکین مکہ سے کہا کہ آپ اپنی ضد چھوڑ دیں، ان کو اندر داخل ہونے دیں، ان کو آنے دیں، اور ویسے بھی اس لیے ضد چھوڑ دیں کہ وہاں میں ایک عجیب منظر دیکھ کے آیا ہوں.
آیا ہوں.
مسلمانوں کو اپنے امام اور اپنے قائد اور اپنے نبی اور اپنے رسول کے ساتھ اتنی زیادہ محبت ہے کہ جب رسول وضو کرتا ہے تو وضو کا پانی وہ نیچے نہیں گرنے دیتے, اپنے ہاتھوں پر مل لیتے ہیں. تمہیں یہ ماز وہم ہے کہ تم اس کا مقابلہ کر لو گے, محمد کا مقابلہ تم کیسے کر سکتے ہو؟ یہ غلطی نہ کرنا, یہ نہ سمجھنا کہ وہ عبادت کے لیے آئے ہیں اور ظاہر بن کر آئے ہیں اور زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں اور ان کے پاس ہتھیار نہیں ہیں اور تم انہیں روک لو گے. وہ عجیب قسم کا کارواں ہے, وہ عجیب قسم کا قافلہ ہے, تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اپنی اس ضد سے باز آ جاؤ. سخفی نے بھی یہ کہا, اس دوران انہوں نے یہ بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے مسلمانوں کو اشتعال دلایا جائے. چھوٹے چھوٹے دستے بھیجتے اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے وہاں کوئی پتھر مارتا, کوئی تیر چلاتا. ارادہ ان کا یہ تھا کہ یہ مسلمان ہم پر حملہ کریں, ہمارے کچھ لوگوں کو قتل کریں اور ایک جنگ چھڑ جائے اور ہم یہ مکے کے اندر اور پورے عرب کے اندر یہ پروپیگنڈا کریں کہ احرام کے مہینوں کا لحاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, انہوں نے جنگ چھڑی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے ساتھ, نظم و ضبط کے ساتھ مسلمانوں کو انہوں نے کنٹرول میں رکھا اور کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہونے دیا. اس دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ عثمان مکے جاؤ. کیوں کہا؟ ساتھ یہ کہا کہ مکے جاؤ, تیرے قبیلے کے لوگ وہاں زیادہ ہیں, تیری عزت اور احترام وہاں زیادہ ہے, جاؤ اور جا کر انہیں سمجھاؤ کہ ہم تو طواف کے لیے آئے ہیں, ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں, تیری بات مان جائیں گے وہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور جا کر انہوں نے مشرقین مکہ کو سمجھایا. لیکن وہ سمجھنے والے کہاں تھے؟ انہوں نے حضرت عثمان کو وہاں روک لیا اور ایک طرح کا اریسٹ کر لیا, گرفتار کر لیا. اور ادھر افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. ویسے یہ کمال واقعہ ہے, کمال ہی واقعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑنا نہیں چاہتے تھے, اس لیے کہ کعبہ کی حرمت پیش نظر تھی کہ ہم تو کعبہ کے طواف کے لیے جا رہے ہیں, کعبہ کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جنگ نہ کریں. انہوں نے صحابہ کو ہتھیار ساتھ نہیں لینے دیے, احرام باندھے ہوئے تھے, قربانی کے جانور ساتھ تھے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی حرمت کے ٹوٹ جانے کی خبر سنی, عجیب واقعہ ہے, ایک مسلمان کے قتل کی خبر سنی, تو کہا کہ مسلمان کی حرمت خانہ کعبہ کی حرمت سے بھی بڑھ کر ہے. آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ جب تک ہم اس خون کا انتقام نہیں لے لیں گے, اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے, کٹ مریں گے, ایک ایک شہید ہو جائے گا لیکن یہاں سے نہیں اٹھے گا. اسی لیے اس بیعت کو کہا جاتا ہے کہ یہ بیعت علی الموت تھی, بغیر ہتھیار کے لڑنے کی بیعت تھی, بیعت علی الموت تھی. پر اس میں پھر ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا کہ چونکہ حضرت عثمان کے بارے میں یہ کلیئر تو نہیں تھا کہ واقعی شہید کر دیے گئے ہیں, پوری خبر نہیں تھی, ایک افواہ تھی, ایک بات تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تھی. اور ماز اس افواہ پر جو غیر یقینی تھی, یقینی نہیں تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا اقدام کیا, 1400 صحابہ سے ایک ایک کر کے بیعت لی. اور پھر اس میں ایک واقعہ پیش آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر عثمان زندہ ہے تو یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے, ایک ہاتھ کو نیچے رکھا اور ایک ہاتھ کو اس کے اوپر رکھا, کہا کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے, اور میں عثمان کی طرف سے اپنے ہاتھ پر خود بیعت کرتا ہوں کہ عثمان بھی اس بیعت میں شامل ہے. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے. لیکن پتہ چل گیا کہ انہیں تو شہید نہیں کیا گیا, وہ تو بسلامت ہیں. وہ آگے اور اسی طرح گفت و شنید چل رہی تھی تو سہیل بن عمر مشرقین کا نمائندہ بن کر آیا اور آ کر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹیبل ٹاک شروع کر دیا. اور وہاں پر ایک عجیب و غریب صلح ہوئی. اس صلح کی ایک شرط یہ تھی کہ
کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں اور اگلے سال آ کے عمرہ کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلیم کر لیا. اس کی ایک شرط یہ تھی کہ 10 سال فریقین میں جنگ نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی تسلیم کر لیا. اس کی ایک شرط یہ تھی کہ مشرکین مکہ کے قبائل اور مدینہ کے مسلمانوں کے علاوہ جو قبائل پائے جاتے ہیں عرب کے اندر, وہ جس کے ساتھ چاہیں اپنی دوستی کا معاہدہ کر لیں. جو مسلمانوں کے دوست بننا چاہتے ہیں وہ مسلمانوں کے دوست بن جائیں, اور جو مکہ والوں کے دوست بننا چاہتے ہیں ان کے دوست بن جائیں. اور ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مدینہ سے بھاگ کر مکہ آ جائے کوئی مسلمان, تو مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے. اور اگر کوئی مکہ سے بھاگ کر مدینہ چلا جائے تو مدینے والوں کو وہ واپس کرنا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو بھی مان لیا اور معاہدہ ہو گیا. ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا تھا, صحابہ بڑے پریشان تھے کہ ہم اتنا دب کر کیوں معاہدہ کریں, ہم یہ شرطیں قبول کریں کیوں کریں کہ ہم اس سال واپس چلے جاتے ہیں, اور ہم یہ شرط کیوں قبول کریں کہ اگر کوئی مکہ سے مدینہ چلا جائے تو اس کو تو ہم واپس کر دیں, اور اگر کوئی مدینہ سے مکہ چلا جائے تو اس کو یہ واپس نہ کریں, ہم یہ شرطیں کیوں قبول کریں. سخت رنجیدہ خاطر تھے صحابہ, ان پر غم ٹوٹ رہا تھا. اور اس حال میں جبکہ وہ بڑے ہی رنجیدہ خاطر تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات نہیں کرتا تھا. صرف حضرت عمر نے یہ جرت کی اور پریشان ہو کر ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور کہنے لگے, ابو بکر کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہے؟ اور کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ اور کیا یہ جو ہمارے مقابلے میں ہیں یہ مشرک نہیں ہے؟ اگر یہ سب کچھ اسی طرح ہے تو ہم یہ صلح دب کر کیوں کریں؟ ابو بکر صدیق نے جب عمر فاروق کو پریشان دیکھا تو ان کو کہا, عمر صبر کرو, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے, اعتماد کرو, کوئی بات نہیں. عمر خاموش ہو گئے. اس حال میں جبکہ اتنی بظاہر یہ دب کے صلح ہو رہی تھی, اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ سورہ فتح بتاتی ہے کہ علم دراصل علم اللہ کا ہے اور حکمت دراصل حکمت اللہ کی ہے. ان حالات کے اندر ایک بہت بڑی فتح اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو دے رہا تھا, لیکن مسلمان اس کو محسوس نہیں کر رہے تھے. مسلمان ظاہر کو دیکھ رہے تھے, حالانکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس علم کی بنیاد پر فیصلہ کر رہا تھا جو اسی کا علم ہے, اور اپنی اس حکمت کی بنیاد پر فیصلہ کر رہا تھا جو اسی کی حکمت ہے. کیا ہوا؟ اور اس آگ پر تیل چھڑکا گیا ایک واقعے سے کہ ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا تھا تو اسی سہیل بن عمر کا اپنا بیٹا ابو جندل جو مسلمان ہو چکا تھا, وہ اس حال میں وہاں پر پہنچا کہ اس کے ہاتھوں پر بھی بیڑیاں لگی ہوئی تھیں اور پاؤں پر بھی بیڑیاں لگی ہوئی تھیں. اس حال میں وہ اس وہاں سے بھاگ کر وہاں پہنچایا اور اس نے آ کر کہا کہ مسلمانوں مجھے پناہ دو. کتنا جذباتی منظر ہوگا. سہیل کہنے لگا کہ ابو جندل کو واپس دینا پڑے گا, کیونکہ معاہدہ ہوا ہے کہ جو مکہ سے بھاگ کر آئے گا اسے واپس دینا پڑے گا. مسلمانوں کے دل چیرے گئے, کٹ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ عہد کی پابندی کو دیکھیے. انہوں نے فرمایا, ابو جندل واپس چلے جاؤ, اللہ اپنی طرف سے راستہ نکالے گا. بڑا عجیب منظر تھا. ان حالات میں یہ معاہدہ لکھا گیا, یہ فیصلہ ہو گیا, ابو جندل واپس ہو گئے, اور صحابہ وہاں پر اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ زمین ان پر پوری طرح بھوجل تھی. ایسی نفسیاتی کیفیت تاری تھی کہ کسی کو کچھ نہیں سوجتا تھا کہ کیا کریں. لیکن اس حال میں بھی کسی کے اندر یہ جرت نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور کوئی ہلا گلا کر دے کہ ہم نہیں مانتے. اس طرح کی جرت نہیں تھی. جب وہ معاہدہ ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور انہوں نے حکم دیا کہ مسلمانوں, قربانی کے جانور یہیں, ذبح کر دو، سر منڈوا دو اور احرام کھول دو. لیکن سب لوگ بالکل یہ بات سن رہے تھے اور اس طرح بات تھی کہ جیسے کسی نے سنی نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس نفسیاتی کیفیت کو ذرا دیکھیں کہ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا کریں. بالکل مسلمانوں پر اس طرح سکتا تاری تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران تھے کہ کیا ہو گیا ہے. خاموشی سے پلٹے، اور آج میں وہ بات کر رہا ہوں جسے آپ سن لیں. پلٹے اور اپنی اہلیہ ام سلمہ کے خامے میں گئے. اس سفر میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. ام سلمہ کے خیمے میں گئے اور اپنی انتہائی پریشانی کا اظہار کیا کہ ام سلمہ امت کو کیا ہو گیا ہے، پتھر کی طرح جام ہو گئی ہے. ام سلمہ نے مسکراتے ہوئے کہا، لوگ کہتے ہیں عورتوں سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے. کس نے کس کے ساتھ مشورہ کیا اور مشورہ دینے والے نے کیا مشورہ دیا؟ یہ ہندوؤں کی باتیں، یہ تہذیب مغرب کی پھیلائی ہوئی باتیں، یہ عورت کو ناقص العقل کہنے والے لوگ جانتے نہیں ہیں کہ عورت نے کس کس مقام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا ہے. وہ عورت جس پر آسمان بھی رشک کرتا ہے، زمین بھی رشک کرتی ہے، حدیبیہ کی پوری فضا اس پر رشک کرتی ہوگی. ام سلمہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں، خیمے سے باہر نکلیں، اپنے جانور کو ذبح کر دیں، اپنا سر منڈوا دیں، اپنا احرام اتار دیں، پوری امت آپ کے نقش قدم پر چلے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھ گئے، خیمے سے نکلے، اپنے اونٹ کو ذبح کیا، اپنا سر منڈوایا، اپنا احرام کھول دیا، پوری امت نے احرام کھول دیے اور اپنے جانور ذبح کر دیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا حکم دیا. مسلمان انتہائی کبیدہ خاطر، انتہائی رنج میں ڈوبے ہوئے اور انتہائی زوف اور تکلیف کی حالت میں پلٹ رہے تھے. راستے میں ایک مقام آ گیا اور اس مقام پر یہ سورت نازل ہو گئی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَكِّلُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسوف فسيؤتيه اجرا عظيما.
صدق الله العظيم. امام بس ہم یہیں پر بات کو مکمل کرتے ہیں اور آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگلی بات ٹھیک طریقے سے سننے کے لیے کل آپ ٹھیک 7 بجے آ جائیں. بس اتنی بات سن لیں کہ اس فضا کے اندر قرآن نازل ہوا تو اس نے کہا غمزدہ ہو گئے ہو، پریشان ہو گئے ہو، انا فتحنا لك فتحا مبینا، ہم نے تمہیں بدر سے بھی، احد سے بھی، احزاب سے بھی اور فتح مکہ سے بھی بڑی فتح یہ صلح دی، ساری فتوحات کے دروازے صلح نے کھول دیے. یہ ہے اللہ کا علم اور یہ ہے اللہ کی حکمت اور یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت اور یہ ہے اہل ایمان کا صبر. جب یہ تینوں چیزیں آپس میں ملیں، اللہ کا علم اور حکمت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت اور صحابہ کا عجیب و غریب اور عظیم صبر، جب یہ تینوں چیزیں آپس میں ملیں تو ان چیزوں نے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے اندر جوش ڈال دیا اور اللہ نے اس فتح کو کہا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی. نا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے. اب یہ بات ترجمہ کرنے والوں کے لیے بھی اور تفسیر کرنے والوں کے لیے بھی بڑی مہمہ بن گئی ہے. یہ جو الفاظ آئے ہیں کہ ہم نے تمہیں فتح مبین بخشی ہے اور اس لیے بخشی ہے اور اس طرح بخشی ہے کہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ ہم معاف کر دیں، اگلے بھی اور پچھلے بھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کا سیگا ہے، مخاطب کا سیگا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، وہ تو گناہ کرتے ہی نہیں. ترجمہ کرنے والے بھی پھنس گئے، ذنب کہتے گناہ کو ہیں، عربی زبان میں ذنب تو گناہ کو کہتے ہیں، اب ترجمہ کرنے والا کس طرح ترجمہ کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نعوذ باللہ گناہ ہو گیا اور اللہ نے کہا کہ ہم نے تیرے گناہ معاف کر دیے اور تیرے گناہ معاف کرنے کے لیے ہم نے تجھے یہ فتح بخشی، تو وہ تو معصوم ہے. بڑی مشکل سے مفسرین اس نقطے سے نکلنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. کوئی اس طرح نکلنے کی کسی نے کوشش کی ہے کہ دراصل یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا گیا بلکہ پوری اسلامی جماعت کو اور سارے صحابہ کو اور سارے ساتھیوں کو کہا گیا ہے، اور انہیں بھی ان کے گناہوں پر کوئی ملامت نہیں کی گئی بلکہ کہا گیا ہے کہ تمہارا جو مقام اور مرتبہ تھا اور تمہارے ذمے جو کام تھا اور اس کام کی جو نزاکت تھی، تم نے جو دین کی تبلیغ اور اس کی سربلندی کا کام کرنا تھا اور تم نے بڑی محنت کے ساتھ کیا، لیکن اس کے باوجود تمہارے اندر بڑی خامیاں تھیں اور ہم نے ان خامیوں کو نظر انداز کیا. اگر ہم ان خامیوں پر جاتے تو ایک طویل عرصہ لگ جاتا فتح حاصل کرنے کے لیے اور تمہارا سفر بڑا لمبا ہو جاتا. ٹھیک ہے تم صحابہ ہو، تم نے کمال کر دکھایا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کام کی شان کے مطابق تمہارے اندر خامیاں تھیں، کمزوریاں تھیں، اور ہم نے ان کو نظر انداز کیا ہے، ہم نے معاف کر کے ان پر پردہ ڈالا ہے اور اپنی طرف سے اپنی رحمت سے تمہیں بہت بڑی فتح عطا کر دی. اگر ہم تمہاری کوتاہیوں پر جاتے، ہم تمہاری خامیوں پر جاتے تو اتنی جلدی اتنی بڑی فتح تمہیں نہ ملتی، اور یہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. اسی لیے آج تک انالیسز کرنے والوں سے اور تاریخ کا تجزیہ کرنے والوں سے آج تک یہ مہمہ حاصل نہیں ہوا کہ عرب کی سرزمین سے ریتلی اور پہاڑی سرزمین سے چند اونٹ چرانے والے اٹھے اور ربع صدی کے اندر اندر وہ ساری دنیا پر چھا گئے. اس کی کوئی تجھی سمجھ نہیں آتی, اس کی کوئی منطق سمجھ نہیں آتی, کوئی مورخ اس کا کوئی تجزیہ نہیں کر سکتا کہ یہ کیسے ہوا. یہ معجزہ تھا, اور معجزہ یہی تھا کہ نبی صلی اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کے اخلاص کو قبول کیا اور ان کی خامیوں اور کمزوریوں پر پردہ ڈالا اور اپنی طرف سے رحمت اور فضل کر کے انہیں عظیم و شان فتح بخش. اور چونکہ اس پورے کام کی قیادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے, اس لیے ان سب کا صیغہ استعمال کرنے کی بجائے کہا یہ کہ اے نبی, ہم نے تمہاری خامیوں اور کمزوریوں سے صرف نظر کیا اور تمہیں عظیم فتح بخش دی. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ, اور ہم نے اپنی طرف سے تم پر نعمت کو مکمل کر دیا, یعنی دین کے غلبے کی نعمت کو, ہدایت کی نعمت کو, اور اس نعمت کو کہ ہر قسم کا خطرہ تم سے ٹل جائے اور تم بے خوف و خطر ہو کر بڑی قوت کے ساتھ اور بڑی طاقت کے ساتھ دنیا کے اندر ابلاغ دین کا کام بھی کر سکو اور اقامت دین کا کام بھی کر سکو. ہم نے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کیا ہے. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اور تیرے لیے سیدھا, تمہیں سیدھا راستہ دکھا دیا, فتح کا راستہ, کامیابی کا راستہ, عزت کا راستہ, عظمت کا راستہ ہم نے تمہیں دکھا دیا. لیکن اس آیت کو مکمل کرنے سے پہلے میرے بھائیوں اور بہنوں, ایک بات ہم نہ سوچیں, ایک بات ہم نہ کریں, اور ایک بات سوچ کر, ایک بات کر کے ہم کو اپنے بارے میں فیصلہ نہ کریں. کیا فائدہ ہوگا, کیا نفع ہمیں ملے گا کہ ہم قرآن پڑھتے جائیں, قرآن سمجھتے بھی جائیں, لیکن اپنے لیے کوئی رہنمائی حاصل نہ کریں. بات تو تب بنتی ہے کہ اپنے لیے رہنمائی حاصل کریں. اس آیت سے اتنی بڑی رہنمائی ملتی ہے کہ میں صبح سوچ رہا تھا کہ سارا قرآن پڑھا ہے, ایک ایک لفظ پڑھا ہے, کئی تفسیریں پڑھی ہیں, کئی ترجمے پڑھی ہیں, لیکن یہ واحد آیت ہے کہ جس نے روک لیا ہے, مجھے بھی روک لیا ہے کہ رک جا اور اپنے بارے میں سوچ. یہ واحد وہ آیت ہے, اور میں رک گیا ہوں اور میں نے اپنے بارے میں سوچا ہے, اور اپنے رب سے میں نے کلام کیا ہے کہ میں نے تو سوچ لیا ہے, اب تو ہے قبول کرنے والا, قبول کر لے. کیا سوچا ہے, کیا سمجھ آئی ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ان کی خامیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نظر انداز نہ کرتا تو وہ بھی یہ مقام حاصل نہ کر سکتے, تو ہم خامیوں سے پاک ہیں؟ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ کوئی انسان دنیا میں, کوئی انسان آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں سے درگزر فرمائے اور اس کے گناہوں کو معاف کرے. ہم کون سی چیز ہیں؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں جو فتح ملی ہے, تمہیں جو کامیابی ملی ہے, تمہیں جو عزت ملی ہے, تمہیں جو رفعت ملی ہے, وہ ہماری رحمت کی وجہ سے ملی ہے, ہمارے فضل کی وجہ سے ملی ہے, ہم نے تمہاری خامیوں سے نظر انداز کیا ہے تو تمہیں ملی ہے, تو ہم کس بات کی مولی؟ اس لیے اللہ, بڑی شرح صدر کے ساتھ, بڑی ہی شرح صدر کے ساتھ ہم تجھے پکارتے ہیں, تیری رحمت کے واسطے سے پکارتے ہیں, تیرے فضل کے واسطے سے پکارتے ہیں, تیری عظمت کے واسطے سے پکارتے ہیں, تیری پاکی کے واسطے سے پکارتے ہیں, تیری حمد کے واسطے سے پکارتے ہیں, تیری الوہیت کے واسطے سے پکارتے ہیں, تیری کبریائی کے واسطے سے پکارتے ہیں, تیری قوت کے واسطے سے پکارتے ہیں, تیری شان اور عظمت کے واسطے سے پکارتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دے. دنیا اور آخرت میں کسی گناہ پر ہمیں نہ پکڑ. اگر تو نے کسی گناہ پر ہمیں پکڑ لیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ایک تیری رحمت کی جگہ ہے, تو نے رحم کیا تو ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے, تو نے رحم کیا تو ہم عقبہ میں کامیاب ہوں گے. تو ہمیں معاف کر دے ہمارے گناہوں سے, ہمارے اندر تو گناہ ہی گناہ ہیں, صحابہ کے اندر تو کوتاہیاں ہوں گی جن کو وہ جانتے بھی نہیں تھے کہ ہمارے اندر یہ کوتاہیاں ہیں, لیکن ہم تو اپنی کوتاہیوں کو جانتے بھی ہیں, خامیوں کو بھی جانتے ہیں, کمزوریوں کو بھی جانتے ہیں, گناہوں کو بھی جانتے ہیں. تو نے اگر ہمیں معاف نہ کیا تو نہ کوئی دنیا میں ہماری جگہ ہے, نہ کوئی عقبہ میں ہماری جگہ ہے. ہمیں معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے, ضرور معاف کر دے. اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو کوئی کسی جگہ پر ہمیں کوئی مقام نہیں ملے گا, کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ملے گی. ہمیں معاف کر دے اور تو نعمتیں ہم پر مکمل کر، ہدایت کی نعمت تو مکمل کر، تو نے مکمل کرنی ہے، ہم اس کا استحقاق نہیں رکھتے، ہم کیا چیز ہیں، ہم تو بات بات پر غلطیاں کرتے ہیں، تو نعمت ہم پر مکمل کر اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور ہم نے اس لیے تمہیں فتح دی کہ ہم نے تم کو زبردست مدد دی. نصرًا عزیزًا، نصرًا عزیز کے دو ترجمے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں. ایک ترجمہ یہ کہ ہم نے تیری زبردست مدد کی، یعنی یہ صلح حدیبیہ ہماری طرف سے تیری زبردست مدد ہے، نصرًا عزیزًا. اور دوسرا اس کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ یہ بے مثل اور بے نظیر مدد ہے، اس کی مثال نہیں ملتی. یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے صلح کے ذریعے، ہم نے حدیبیہ کے اس میدان کے ذریعے، ہم نے اس گفت و شنید کے ذریعے، ہم نے اس عمرے کے سفر کے ذریعے، ہم نے وہاں جانے اور آنے کے ذریعے، ہم نے بیعت عثمان کے ذریعے، بیعت رضوان کے ذریعے ایسی تمہاری مدد کی ہے کہ اس کی کوئی مثال نہ پہلے ہے نہ بعد میں ملے گی. نصرًا عزیزًا، بے مثال مدد ہم نے تیری کی. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما. وہی اللہ ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں. لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ علیم اور حکیم ہے. اب یہ بھی بڑی عجیب آیت ہے، اتنی بڑی فتح، اتنی مبین فتح، جس کی خود اللہ کی زبان میں اور اللہ کے کلمے میں جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے. اب اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں یہ راز کھول رہا ہے کہ وہ فتح میں نے تمہیں کس سبب دی، وہ سبب بھی میں نے اپنی طرف سے پیدا کیا. لیکن سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ میں نے جو صبر و سکینت تم پر نازل کی تھی اس وجہ سے یہ فتح تمہیں ملی، اس وجہ سے تم یہاں فتح تک آئے. وہ صبر و سکینت کیا تھی؟ کہ جب میں نے اپنے نبی کو خواب دکھایا کہ تو صحابہ کے ساتھ عمرہ کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، تو بھی اور تیرے صحابہ بھی اس کے لیے تیار ہو گئے. حالانکہ اس وقت لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ اتنا خطرناک سفر، وہ سکینت جو تھی کہ 1400 صحابہ تیرے ساتھ ایسے سفر کے اندر جانے کے لیے تیار ہو گئے جس کے بارے میں سارے عرب سمجھ رہے تھے کہ یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، وہ سکینت کس نے دی تھی؟ وہ میں نے ہی دی تھی. اور اس سکینت کی وجہ سے، اس صبر کی وجہ سے، اس حوصلے کی وجہ سے یہ فتح ممکن ہوئی. اور جب تم حدیبیہ کے مقام کے اندر جا کر ٹھہر گئے اور بات بات پر مشرکین نے اشتعال دلانے کی کوشش کی تو انسان تو بڑی جلدی غصے میں آ جاتا ہے، انسان بڑا کمزور ہے. کئی مرتبہ مشاہدہ ہوا ہے، کئی مرتبہ تجربہ ہوا ہے کہ انسان بہت جلد آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس کا غصہ کنٹرول نہیں ہوتا. جب اس کی رائے کے خلاف، جب اس کے خلوص کے خلاف، جس کو وہ خود خلوص سمجھتا ہے، اس کے خلاف جب کوئی بات کی جاتی ہے تو اس کو غصہ آ جاتا ہے. یہ انسانی ذوق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم وہاں پر جا کر بیٹھے اور وہ تم پر شب خون مارتے تھے، شرارتیں کرتے تھے، چاہتے یہ تھے کہ تم غصے میں آ جاؤ، اشتعال میں آ جاؤ، جنگ چھڑ جائے. لیکن اس انتہائی عجیب قسم کی کیفیت کے اندر کس نے تمہیں صبر دیا تو یہ کام ہوا. اور پھر جب ابو جندل آ گئے تھے، اس وقت صبر جو تمہیں ملا وہ کیسے مل گیا؟ کیا ہو سکتا ہے ایسے کہ کچھ لوگ ہوں، ہزاروں کی تعداد میں ہوں، اور ان کے سامنے ان کا ایک ساتھی لو لوہان ہو؟ تاریخ میں تو واقعات آئے ہیں کہ قائد کہتے رہتے ہیں، لیڈر کہتے رہتے ہیں کہ چھوڑو، لیکن بلوے ہو جاتے ہیں، لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں پر بھی صبر کریں. ہم نے سکینت نازل کی اور تم نے لو لوہان ابو جندل کو اللہ کی طرف سے جو تمہیں توفیق حاصل ہوئی اس کی وجہ سے تم نے ان کے حوالے کر دیا، ورنہ تم یہ کرنے والے نہ تھے، کر نہیں سکتے تھے. ہم نے سکینت نازل کی. اور پھر جب وہ واقعہ پیش آیا، اس وقت بھی ہم نے سکینت نازل کی. جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لکھ رہے تھے، ادھر سے سہیل بن عمر تھا، حضرت علی نے لکھا کہ یہ معاہدہ ہے.
تیرے ساتھ ایسے سفر کے اندر جانے کے لیے تیار ہو جائے ہو گئے جس کے بارے میں سارے عرب سمجھ رہے تھے کہ یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں. وہ سکینت کس نے دی تھی؟ وہ میں نے ہی دی تھی. اور اس سکینت کی وجہ سے، اس صبر کی وجہ سے، اس حوصلے کی وجہ سے یہ فتح ممکن ہوئی. اور جب تم حدیبیہ کے مقام کے اندر جا کر ٹھہر گئے اور بات بات پر مشرکین نے اشتعال دلانے کی کوشش کی تو انسان تو بڑی جلدی غصے میں آ جاتا ہے. انسان بڑا کمزور ہے، کئی مرتبہ مشاہدہ ہوا ہے، کئی مرتبہ تجربہ ہوا ہے کہ انسان بہت جلد آپے سے باہر ہو جاتا ہے. اس کا غصہ کنٹرول نہیں ہوتا جب اس کی رائے کے خلاف، جب اس کے خلوص کے خلاف، جس کو وہ خود خلوص سمجھتا ہے، اس کے خلاف جب کوئی بات کی جاتی ہے تو اس کو غصہ آ جاتا ہے. یہ انسانی ذوق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم وہاں پر جا کر بیٹھے اور وہ تم پر شب خون مارتے تھے، شرارتیں کرتے تھے، چاہتے یہ تھے کہ تم غصے میں آ جاؤ، اشتعال میں آ جاؤ، جنگ چھڑ جائے. لیکن اس انتہائی عجیب قسم کی کیفیت کے اندر کس نے تمہیں صبر دیا؟ صبر دیا تو یہ کام ہوا. اور پھر جب ابو جندل آ گئے تھے اس وقت صبر جو تمہیں ملا وہ کیسے مل گیا؟ کیا ہو سکتا ہے ایسے کہ کچھ لوگ ہوں، ہزاروں کی تعداد میں ہوں، اور ان کے سامنے ان کا ایک ساتھی لو لوہان ہو؟ تاریخ میں تو واقعات آئے ہیں کہ قائد کہتے رہتے ہیں، لیڈر کہتے رہتے ہیں کہ چھوڑو، لیکن بلوے ہو جاتے ہیں، لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں پر بھی صبر کریں. ہم نے سکینت نازل کی اور تم نے لو لوہان ابو جندل کو اللہ کی طرف سے جو تمہیں توفیق حاصل ہوئی اس کی وجہ سے تم نے ان کے حوالے کر دیا، ورنہ تم یہ کرنے والے نہ تھے، کر نہیں سکتے تھے. ہم نے سکینت نازل کی. اور پھر جب وہ واقعہ پیش آیا اس وقت بھی ہم نے سکینت نازل کی. جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لکھ رہے تھے، ادھر سے سہیل بن عمر تھا، حضرت علی نے لکھا کہ یہ معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل بن عمر کے درمیان. تو سہیل بول اٹھا کہ اس لفظ کو کاٹو، ہم تو نہیں محمد کو رسول مانتے، ہم محمد رسول اللہ سے معاہدہ نہیں کر رہے، یہاں لکھو محمد ابن عبداللہ. تو یہ بات تو ٹھیک تھی کہ محمد اللہ کے رسول بھی تھے، عبداللہ کے بیٹے بھی تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی اس کو کاٹ دو، رسول اللہ کو کاٹ دو، رسول اللہ کے الفاظ کو کاٹ دو، لکھو محمد بن عبداللہ. حضرت علی نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے رسول، میں رسول اللہ کے لفظ کاٹ دوں؟ میری قلم کے اندر یہ کہاں سے طاقت آئے گی؟ میرے اندر یہ حوصلہ کیسے آئے گا کہ میں رسول اللہ کے لفظ کاٹ دوں؟ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ پر قلم پھیرا اور کہا کہ معاہدے کو آگے چلاؤ، کیونکہ وہ تو دیکھ رہے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ساری دنیا جانتی ہے، عرش والے بھی جانتے ہیں، فرش والے بھی جانتے ہیں، لیکن میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں، اتنی بڑی فتح کو ماز اس لیے میں روک نہیں سکتا. کاٹ دیے اور علی کو کہا کہ آگے لکھو. اس وقت صبر تمہیں کس نے دیا؟ اور جب میں نے تمہیں کہا تھا تم اتنے ٹھنڈے ٹھار ہو گئے تھے کہ جب میں نے تمہیں کہا کہ قربانی کے جانور ذبح کرو اور سر منڈواؤ اور احرام کھولو تو تم برف کی طرح ٹھنڈے ہو گئے تھے. لیکن جب میں ام سلمہ کے پاس گیا اور ام سلمہ نے بات بتائی اور میں نے باہر آ کر وہ عمل کیا تو یہ اللہ نے یہ سکینت نازل کی تھی کہ تم سب نے میری اطاعت کی. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. اللہ وہ ذات ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی، اور اس سکینت کے نتیجے میں کیا ہوا؟ لیزدو ایمانم ما ایمانہم، ایک ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھ گیا. ایمان کے ساتھ دوسرے ایمان کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کسی انسان پر آزمائش آتی ہے اور اس آزمائش پر وہ پورا اترتا ہے، اللہ اس پہلے ایمان کے ساتھ اور ایمان اسے بخش دیتا ہے، اس کا ایمان بڑھا دیتا ہے. ایمان جامد اور ساکن چیز نہیں ہے، ایمان گھٹتا بھی رہتا ہے، بڑھتا بھی رہتا ہے. یا اللہ، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ایمان کو میں اضافہ فرما، ہمارے ایمان کو بڑھا. اور آخر میں کہا کہ وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما. زمین اور آسمانوں کے سارے لشکر اللہ کی قدرت میں ہیں. تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس طرف سے کس کس طرح ہم مدد کر دیتے ہیں. لشکر تو ہمارے ہاتھ میں ہیں. تم نہیں جانتے کہ جب تم پر سکینت نازل ہو رہی تھی اس میں ہمارے فرشتے کتنا کام کر رہے تھے. تم اس کو نہیں جانتے کہ جب تم میں جرت پیدا ہو رہی تھی اس میں ہمارے فرشتے کتنا کام کر رہے تھے، سارے جنود اور سارے لشکر ہمارے ہیں. یا اللہ اپنے لیے، اپنی رضا کے لیے، دنیا میں اپنے دین کے ابلاغ اور اقامت کے لیے اپنے لشکروں سے ہماری مدد فرما. اور یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے. بلّہ تمہیں جنتوں میں بھی ہم نے آج تو فتح مبین دی ہے، لیکن یہ فتح مبین بھی اسی لیے دی ہے، سکینت بھی اسی لیے نازل کی ہے، صبر اور حوصلہ بھی اسی لیے دی ہے کہ فائنلی ہم تمہیں جنت دینا چاہتے ہیں. وَقَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، یہ بھی بڑی کامیابی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ جنت ان ساری کامیابیوں سے بڑی کامیابی ہے. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے. یعنی ہم یہ سارے کام اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ آخرت بنائی ہوئی ہے، کچھ کو ہم نے جزا دینی ہے اور کچھ کو ہم نے سزا دینی ہے. سزا پائیں گے مشرک مرد اور عورتیں، منافق مرد اور عورتیں، وہ منافق جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں، برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے. ہر منافق برائی اپنی برائی کے پھیر میں آ جاتا ہے، خیال اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں بڑی چلاکی کر رہا ہوں، میں بڑی ہوشیاری کر رہا ہوں، لیکن جو چلاکی اور جو ہوشیاری وہ کرتا ہے اس کے پھیر میں خود آ جاتا ہے. ہر انسان کا یہ معاملہ ہے، یہ یاد رکھیں، ہمیشہ اپنے دل کو ٹٹولتے رہا کریں، ہمیشہ اپنی طرف دیکھتے رہا کریں، اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہا کریں. جو ہی آپ کے دل کے اندر، کسی انسان کے دل کے اندر منافقت پیدا ہوگی، اور جو ہی کسی کے دل کے اندر شیطان داخل ہوگا اور وہ کوئی چلاکی کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس چلاکی کے پھیر میں آ جائے گا، لازمن آ جائے گا. اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور دوبارہ کہا کہ زمین اور آسمانوں کے لشکر اللہ ہی کے قبضۂ قدرت میں ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور وہ زبردست اور حکیم ہے. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے تمہیں شہادت دینے والا، گواہی دینے والا، سب کے سامنے گواہی دینے والا، اعلان کرنے والا، حق کا اعلان کرنے والا، حق کی گواہی دینے والا، حق کا جھنڈا اٹھانے والا، حق کے جھنڈے کو اونچا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے کہ تم لوگوں کو بشارت دیتے ہو کہ اگر تم یہ کرو گے، اگر تم یہ کرو گے تو تمہارے لیے بشارتیں ہیں دنیا میں بھی اور اخرا میں بھی. لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ و نذیرا، اور ہم نے تمہیں خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا. لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلہ، تاکہ اے لوگو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو، اس کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. اس لیے ہم نے نبی کو شاہد بنایا ہے، اس لیے مبشر بنایا ہے، اس لیے خبردار بنایا ہے کہ تمہیں ایمان کی نعمت حاصل ہو، اور ایمان کی نعمت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک تم حد درجہ اللہ کی تعظیم اور توقیر نہ کرو اور صبح و شام اس کی پاکی نہ بیان کرو. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكص فانما ينكص على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. اے نبی جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے. کیا مقام ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سلام کرتے ہیں سیدنا عثمان کو کہ یہ مقام ملا کہ ان کی شہادت کی خبر اڑی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے بیعت لی اور قرآن نے کہا کہ تو نے بیعت نہیں لی، ہم نے بیعت لی ہے. اور الفاظ یہ ہیں، دیکھیں اس سے بڑھ کر کوئی الفاظ ہو سکتے ہیں؟ ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا، یعنی اللہ کے ہاتھ پر صحابہ جو ہیں وہ بیعت لے رہے تھے. اس کا ایک مطلب جو ہے ٹھیک ہے، اس کا مطلب لکھا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں، اللہ کے نمائندے کا ہاتھ ہے، گویا اللہ کا ہاتھ ہے. اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، اللہ عنقریب اس کو بڑا اجر عطا فرما دے گا. اس آیت سے تو محسوس ہوتا ہے کہ بیعت صرف اتنی نہیں تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اگر شہید ہو گئے تو ہم جنگ لڑیں گے اور موت کو قبول کریں گے اور فیصلہ کر کے جائیں گے. اس آیت سے تو پتہ چلتا ہے کہ اس بیعت کو دائمی بیعت بنا دیا گیا، دائمی بیعت بنا دیا گیا. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. پوری اس فضا کو اپنی نظر میں رکھیں، اپنے ذہن میں رکھیں، قرآن کی آیتوں کے ساتھ ساتھ چلتے جائیں، قرآن آپ کو ہر چیز سمجھاتا چلا جائے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدوی عربو میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے ہمیں اپنے مالوں اور بال بچوں کی فکر نے یہاں رکھ لیا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں. یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. ان سے کہنا، اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے، تمہارے اعمال سے اللہ ہی باخبر ہے. وقت گزر جاتا ہے تو منافق کو بھی یاد آتا ہے کہ میں بھی ساتھ ہوتا تو اچھا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو وہ لوگ جو دیہاتی مسلمان تھے ان کا خاص طور پر ذکر کیا، لیکن اس سے مراد منافق ہے کہ اب وہ آئیں گے اور آ کر کہیں گے اللہ کے رسول ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگیں، اصل میں ہمارا یہ مسئلہ تھا، کاروبار کا مسئلہ تھا، دکان بند نہیں ہو سکتی تھی، کیسے بند ہو سکتی، بھیڑ بکریوں کا کیا کرتے، یہ بھی تو مجبوری تھی، اور پھر ہمارے بال بچے، وہ بیمار تھا، بیوی بیمار تھی، کیا کرتے، اس لیے ہمارا کوئی، ہم کمزور ہیں، ہمارے لیے آپ دعا کریں. لیکن اللہ نے کہا کہ یہ جو مغفرت کی دعا آپ سے منگوا رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی ان کی نیت صاف نہیں ہے، یہ اللہ سے معافی چاہتے نہیں ہیں، ان کے دل کے اندر احساس نہیں ہے، ماز تیری نظروں میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. اس پر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرنا چاہے گا کر لے گا، اللہ تمہارے اعمال سے بخبر ہے. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا. بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے. اصل بات تو یہ ہے، تم کہتے تھے یہ تو موت کے منہ میں جا رہے ہیں، ہتھیار ان کے پاس نہیں ہے، عمرے کے لیے کہاں جا رہے ہیں، اپنے دشمن کے گھر میں جا رہے ہیں، یہ کیسے واپس آ سکتے ہیں؟ مسئلہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد کی بیماریوں کا نہیں تھا، اور تم کو اتنا کوئی مجبوری تمہیں نہیں تھی، تمہارے دل میں یہ تھا کہ یہ واپس نہیں آ سکتے، اس لیے تم یہاں رہے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا، تم نے سوچا تو تمہیں بہت، شیطان نے تمہیں کہا کہ بڑی ٹھیک بات سوچ رہے ہو، کوئی نہ کوئی بہانہ کرو اور بیٹھے رہو، اور تم نے بہت برے گمان کیے اور تم سخت بدباطن لوگ ہو. منافقوں کو کہا کہ قوم بورا، بڑے ہی بدباطن لوگ ہوتے ہیں منافق. اللہ تعالیٰ نفاق کی ہر قسم سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ نفاق کی ہر شکل سے محفوظ رکھے. اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان نہ رکھتے ہوں، ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. یعنی منافق کے بارے میں بھی اللہ نے کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، ایسے ہی اپنی زبان سے کہتا ہے. وللہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور جس کو معاف کرے گا اسے حق کی بنیاد پر معاف کرے گا، اور جسے عذاب دے گا حق کی بنیاد پر عذاب دے گا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْتَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں۔ ان سے صاف کہہ دینا تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے۔ یہ کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہیں۔ فسا یقولون بل تقصدوننا بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا، حالانکہ یہ بات حسد کی نہیں ہے بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ اب پتہ کیا بات اللہ کہہ رہا ہے کہ ابھی جب تم نے خیبر جانے کا فیصلہ کیا تو یہ جو نہیں گئے تھے نا عمرے میں آئیں گے اور کہیں گے اب ہمیں لے جاؤ، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ وہاں تو غنیمتیں ملیں گی، لڑائی وڑائی تو یہودیوں نے کرنی نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ عمرے میں نہیں گئے ان کو کہنا کہ تم اب یہیں بیٹھے رہو، ہم ہی جائیں گے، یہیں بیٹھے رہو۔ اور پھر یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے، تم ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو، بات حسد کی نہیں ہے، ان کو کہو کہ اب تمہارا کوئی استحقاق وہاں جانے کا نہیں بنتا۔ کل للمخلفین من الاعراب ستدعون الی قوم اولی باس شدید تقاتلونہم او یسلمون فان تطیعوا یؤتکم اللہ اجرا حسنا۔ لیکن اللہ نے موقع باقی رکھا اور کہا کہ ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا کہ ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زوراور ہیں، یعنی اس میں تو خیبر میں تو ہم آپ کو لے کے نہیں جائیں گے، البتہ اللہ موقع تمہیں دے گا، بعد میں بڑی طاقتور قوموں اور قبیلوں سے لڑنے کے لیے تمہیں بلایا جائے گا، اس وقت اپنے گناہوں کی اگر معافی کی ہمت ہوئی تو معافی مانگ لینا، اس میں شامل ہو جانا۔ تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع ہو جائیں گے، اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم پھر اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا۔ اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں یہ کہنا ضروری تھا کہ وہ کچھ لوگ تو واقعی معذور ہوتے ہیں، اور وہ یہی ہیں کہ کوئی اندھا ہو، کوئی لنگڑا ہو، کوئی مریض ہو، تو وہ نہ آئے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کوئی تنگی تو نہیں کرتا۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔ تیسرا رکوع اب شروع ہو رہا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے۔ ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، فعلم ما فی قلوبہم، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ ان قریب حاصل کریں گے۔ پہلے یہ اعلان کر دیا کہ یہ جو خیبر ہے اور یہ باقی جنگیں جو ہیں اب بڑے سارے وسائل کے دروازے تمہارے لیے کھل رہے ہیں، اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے، وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، جنہیں تم حاصل کرو گے فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے۔ یعنی یہ فتح ہے کہ ہم نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، ان کے اندر ہمت نہیں پیدا ہوئی کہ حدیبیہ میں وہ جنگ کریں، ان کے حوصلے بھی ٹوٹ چکے تھے، تو یہ ہم نے تمہیں عطا کی۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، جن پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے ہو اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پھیٹ پھیر جاتے۔ ایک اور بات اللہ نے کہی، اللہ نے کہا کہ اگر حدیبیہ میں بھی جنگ ہوتی تو یہ بھاگ جاتے، یہ کافر ہی بھاگتے، لیکن ہم نے جنگ کے بغیر تمہیں بہت بڑی فتح دے دی، بلکہ جنگ کے ذریعے جو فتح ملتی وہ اتنی بڑی فتح نہ ہوتی، اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ، آیات کو دیکھتے جائیں، وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، یعنی ہم نے ایسی سبیل بنائی کہ جنگ نہ ہو، حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا، اپنی تقدیر میں لکھ چکا تھا کہ غلبہ تمہیں ہی ملے گا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا، اور قربانی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا. اگر مکہ میں ایسے مومن مرد و عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے, اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا, تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے, وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے. اب وہ بات بتا دی ہے, اللہ راز کھول دیتا ہے کہ کیوں ہم نے ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے. اس کی بھی حکمت سمجھ لیں کہ اگر وہاں ہم جنگ چھیڑ دیتے تم نے غالب آ جانا تھا, تم نے فتح یاب ہو جانا تھا, لیکن مکہ میں بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے بعد میں ایمان لانا تھا, تمہارے ہاتھوں سے وہ پامال ہو جاتے. ہمیں پتا تھا کہ یہ مکہ تو جہاد سے زیادہ بعد میں مسلمان ہونے والا ہے, اور اگر ہم جنگ چھیڑتے تو کئی ایسے لوگ ختم ہو جاتے جنہوں نے کل ایمان لے آنا تھا اور ہم نے ان کو ضائع ہونے سے بچا لیا. اللہ کتنا رحیم, اللہ کتنا کریم, اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے کہ ان کافروں کی بات کر رہا ہے کہ کل ان میں سے بہت سارے لوگوں نے ایمان لے آنا تھا, اگر ہم جنگ چھیڑ جاتے تو ان بیچاروں کا کیا بنتا. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیت حمیت الجاہلیت, یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل کر دی. ہم نے ان مومنوں کو بچانے کے لیے جو بعد میں مومن ہونے والے تھے, ان مومنوں کو بچانے کے لیے, یہ تو ضد پر آ گئے تھے کافر, تمہیں انہیں روک لیا تھا, لیکن ہم نے تمہیں حوصلہ دیا کہ نہیں جنگ نہیں کرنی اور ہم تمہیں واپس لے گئے. اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا, وعلی المومنین وعلمہم کلمۃ التقوی, یعنی تقوی کی بات پر کا پابند رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم چاہ رہے تھے اور ہم نے مومنوں سے وہ چاہا اور مومنوں کو صبر کی تلقین کی اور مومن اس پر قائم ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم ٹھنڈے ٹھار تو ہو گئے ہیں, غصہ تو ہمیں بڑا ہے اور افسوس بھی بڑا ہے, لیکن ہم بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں, وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے, اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومکسرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا.
فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا, یہ نہ کرو. بار بار صحابہ کہتے تھے آپس میں بھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھتے تھے کہ آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں طواف کر رہا ہوں, تو واپس کیسے ہم جائیں؟ اس کا مطلب ہے آپ کا خواب غلط تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو مجھے خواب میں اس نے نہیں دکھایا تھا کہ اسی سال ہی ضرور کروں, خواب دیکھا تھا کہ میں طواف کر رہا ہوں. اور یہی بات سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو, کمال رحمتیں ہیں ان پر, ان کو حضرت ابوبکر صدیق نے سمجھائی جب حضرت عمر جا کے اپنے دوست اپنے یار سے لڑے کہ ابوبکر کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ تو ابوبکر نے کہا, عمر نے کہا کہ یہ خواب نہیں دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو ابوبکر نے کہا کہ یہ تو نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اسی سال طواف کروں. عمر حوصلہ کر, صبر کر, کوئی بات نہیں ہے, اللہ کی بات ہی سچی ہے, اللہ کے رسول کی بات سچی ہے. اور اسی کو بیان اللہ فرماتا ہے کہ فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا, انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے. اور اگلے سال مسلمان داخل ہوئے. اچھا یہ بات بڑی عجیب ہے کہ اللہ نے داخل کرنا تھا تو اللہ نے انشاءاللہ کیوں کہا؟ یہ تو اللہ انشاءاللہ کہہ رہا ہے نا کہ انشاءاللہ اللہ تمہیں ضرور مسجد حرام میں داخل کرے گا, تو اللہ کو انشاءاللہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بڑی کمال بات ہے. اس پر مفسرین نے لکھا ہے, بہت کچھ لکھا ہے, لیکن جو بات سب سے زیادہ دل کو لگتی ہے وہ سنیں. سب سے زیادہ جو بات دل کو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ مشرقین مکہ کہتے تھے عمرہ تو وہ کر سکتا ہے جس کو ہم چاہیں, ہم چاہیں گے تو عمرہ ہوگا, ہم نہیں چاہیں گے تو عمرہ
نہیں ہوگا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی مکہ ہمارے قبضے میں ہے, حرم ہمارے قبضے میں ہے, ہم چاہیں گے تو عمرہ ہوگا, چاہیں گے تو نہیں ہوگا. اللہ نے کہا تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا, اللہ چاہے گا تو کام ہو جائے گا انشاءاللہ, اللہ جو چاہے گا وہ ہو جائے گا. تم نے یہ جو کہا ہے کہ ہم چاہیں گے تو عمرہ ہوگا اور ہم چاہیں گے تو عمرہ نہیں ہوگا, نہیں, اللہ چاہے گا تو عمرہ ہو جائے گا. اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا. وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے, اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی. وہ تو تمہیں عمرہ بھی کروانا چاہتا تھا اور عمرے سے فلا پہلے تمہیں عظیم فتح بھی دینا چاہتا تھا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق, هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
مسلمانوں, حدیبیہ کی اس فضا سے کیوں گھبرا گئے ہو, کیوں مایوس ہوتے ہو, کیوں غمزدہ ہوتے ہو؟ ہم تو پہلے بھی یہ اعلان کر چکے ہیں, مایوسی کے اس عالم میں بھی ہم پھر اعلان کرتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جنس دین پر غالب کر دے, اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے. ہم نے رسول کو ایسے ہی نہیں بھیجا کچھ رسمیں تمہیں دینے کے لیے, کچھ رواج تمہیں دینے کے لیے, کچھ شکلیں تمہاری بنانے کے لیے. سنو, ہم نے اپنے نبی کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے. دنیا کے اندر جتنے باطل دین پائے جاتے ہیں ان سب پر اس دین کو غالب کرنا ہے. کسی کی حکومت باقی نہیں چھوڑیں گے, کسی کی بادشاہی باقی نہیں چھوڑیں گے, کسی کا اقتدار باقی نہیں چھوڑیں گے, کسی کا غلبہ باقی نہیں چھوڑیں گے, کسی کی طاقت باقی نہیں چھوڑیں گے. کمر کو توڑ دیں گے اپنے نبی کو جو ہدایت دے کر بھیجی ہے, جو دین حق دے کر بھیجا ہے, ہم نے اس کو غالب کرنا ہے. اور کروڑوں رحمت محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, ابو بکر صدیق پر, عمر فاروق پر, عثمان غنی پر, علی رضوان اللہ علیہ اجمعین پر, سعد بن ابی وقاص پر, ابو عبیدہ بن جراح پر, عقبہ بن نافع پر, کروڑوں رحمتیں کہ انہوں نے اللہ کی اس بات کو سچ کر دکھایا, پوری دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کر دیا. ہم ظالم ہیں کہ ہم نے اس امانت کے ساتھ زیادتی کی ہے, اور آج اللہ کا دین مغلوب ہو گیا ہے. مسلمانوں اٹھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا حق ادا کرو. شرق سے بھی اٹھو, غرب سے بھی اٹھو, ایک ہو جاؤ, ایک ہو کر دنیا کے باطل پر چڑھائی کرو اور اللہ کے دین کو غالب کر دو. یہ تمہارے ذمے ہے, یہ تمہارا فرض ہے. اپنی جان بھی لگا دو, اپنا مال بھی لگا دو, اپنی اولاد بھی لگا دو, ہر کسی چیز کو اس کے لیے تیار کرو. دنیا کے ساتھ محبت نہ کرو, دنیا کے عاشق نہ بن جاؤ, دنیا کو معشوق نہ بنا لو. تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا, عزتیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا حق ادا کرو, حق ادا کرو. دین مغلوب ہو گیا ہے, تمہاری غلطیوں کی وجہ سے مغلوب ہو گیا ہے, تمہارے اپنے وطنوں میں بھی مغلوب ہے. عجیب بات ہے, تمہارے پاس 50 ریاستیں موجود ہیں, کہیں پر اللہ کا دین غالب نہیں ہے. ظالم ہو تم, تم فرقے کی تمہاری غلطیوں کی وجہ سے مغلوب ہو گیا ہے, تمہارے اپنے وطنوں میں بھی مغلوب ہے. عجیب بات ہے, تمہارے پاس 50 ریاستیں موجود ہیں, کہیں پر اللہ کا دین غالب نہیں ہے. ظالم ہو تم, تم فرقے کی بات کرتے ہو, تم مسلک کی بات کرتے ہو, تم اس کو مسلمان کہتے ہو, تم اس کو کافر کہتے ہو. اپنی حالت تو دیکھو کہ دنیا میں اللہ کا دین مغلوب تم نے کر دیا ہے. لڑتے ہو چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر, اکٹھے ہو جاؤ, قرآن پر اکٹھے ہو جاؤ, سنت پر اکٹھے ہو جاؤ, مل کر اللہ کے دین کے راستے میں جہاد کرو. اپنے قلوب کے اندر وسعتیں پیدا کرو, اپنے قلوب کو بڑا کرو, مل جاؤ, ایک دوسرے کو برداشت کرو. اللہ کے راستے میں کاروان سجاؤ, بڑی بڑی فوجیں ترتیب دو, بڑی بڑی جماعتیں بناؤ, اللہ کے راستے میں نکلو, ہر جگہ جہاد کرو اور اللہ کے دین کو غالب کرو. یہ تمہارے ذمے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورزوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شتاه فآزره فاستوى على سوقه يوجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما
سبحانك الله العظيم محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد الله کے رسول ہیں محمد ابن عبداللہ ایماز نہیں ہیں یہ اسی کا جواب ہے یہ اسی کا جواب ہے یہ تو ہمارے نبی کا ظرف ہے یہ تو ہمارے نبی کا صبر ہے یہ تو ہمارے نبی کی برداشت ہے کہ اس نے کہا کہ رسول اللہ کے الفاظ کی صرف بات ہے ان کو مٹاؤ محمد بن عبداللہ لکھو لیکن سنو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کے بارے میں بھی صحابہ کی عظمت کی یہ آیت ہے کیوں لڑتے ہو کون کہتا ہے کہ صحابہ عظیم نہیں ہے خود اپنے آپ سے باتیں بناتے ہو اور باتیں بناتے چلے جاتے ہو کہ اس نے فلاں صحابی کو یہ کہا ہے اس نے فلاں صحابی کو یہ کہا ہے یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں جو مومن ہے وہ صحابی کو عظیم سمجھتا ہے اور صحابی عظیم ہوتا ہے کیوں باتیں خامخا کرتے ہو کیوں ایک دوسرے سے خامخا لڑتے رہتے ہو ایک شخص ایک مرتبہ تقریر کر رہا تھا میں اپنی بات آپ کو بتاتا ہوں بڑے زور زور سے کر رہا تھا بڑا زور لگا رہا تھا گراؤنڈ میں تھا اور تقریر کر رہا تھا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کر رہا تھا اور کہہ یہ رہا تھا کہ میں یہ نہیں کہتا یہ وہ کہتا ہے میں نے اسے پکڑ کر کہا اس کی تو بات ہم نے آج تک سنی نہیں تیری زبان سے عائشہ کو گالیاں سن رہے تو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے اس کا تو ہمیں نہیں پتا کہ اس نے کہاں کہا ہے اس نے کہاں لکھا ہے اس نے کہاں تقریر کی ہے لیکن تو وہ گالیاں یہاں مجمع میں آ کر لوگوں کے اندر پھیلا رہا ہے تو کیا فائدہ اٹھا رہا ہے کیوں ایسی باتیں کرتے ہو صحابہ کی شان بڑی بلند ہے صحابہ کے بارے میں تم نقل کفر کر کے ایسی ایسی باتیں کہتے رہتے ہو تمہیں نہیں کرنی چاہیے تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو یہ ساری باتیں اس لیے پیدا ہوئی ہیں کہ دین مغلوب ہو گیا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں یہ اتنی زبردست آیت ہے وقت ہوتا تو میں آپ کے سامنے اس کی تشریح کرتا کہ صحابہ کی اصل صفت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کفار پر سخت تھے اور آپس میں رحیم تھے تم آپس میں سخت ہو اور کفار پر رحیم حالت بالکل تبدیل ہو گئی ہے آپس میں جب ایک دوسرے پر آستینیں چڑھاتے ہو تو تمہارا رنگ سرخ ہوتا ہے تم اتنی اتنی باتیں کرتے ہو اتنی اتنی گالیاں نکالتے ہو ایک دوسرے کو لیکن کفار کے مقابلے میں تم سہم جاتے ہو تمہارے حوصلے چھوٹ جاتے ہیں ان کی شان تو یہ تھی کہ آپس میں ایک دوسرے کی کمزوریوں سے نظر انداز کرتے تھے اور زبردست محبت کرتے تھے اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا تھا تو ایک دوسرے کو معاف کر دیتے تھے ایک دوسرے سے معافی مانگ لیتے تھے لیکن جب مقابلہ کافروں کے سامنے آتا تھا تو لوہے کے چنے بن جاتے تھے تم جب دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے ایک ان کی صفت یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کے سامنے رکوع اور سجود کرتے ہیں اور اس کا فضل اس سے مانگتے ہیں سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں اس سے مراد وہ سیاہ نشان نہیں ہے جو ماتھے پر پڑ جاتا ہے اس سے مراد وہ آثار ہیں جو عبادت کے نتیجے میں انسان کی شخصیت پر پڑ جاتے ہیں یہ ہے ان کی صفت. تورات میں اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کمپل نکالی. چھوٹی سی کمپل تھی مکے میں, کوئی سمجھتا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے. اللہ جس کام میں برکت ڈالنا چاہتا ہے اس میں اپنی طرف سے برکت ڈال دیتا ہے. اسی لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اس کی صفات کا واسطہ دے کر, اس کے ناموں کا واسطہ دے کر, اس کی عظمت کا واسطہ دے کر, اس کی کبریائی کا واسطہ دے کر, اس کی رحمت اور فضل کا واسطہ دے کر کہ اس چھوٹی سی کمپل کو تیرے راستے میں اللہ کے دین کو پھیل, تیرے دین کو پھیلانے کے لیے, تیرے قرآن کا ابلاغ کرنے کے لیے, امت کے اندر اتحاد پیدا کرنے کے لیے, جہاد کا احساس بیدار کرنے کے لیے ہم نے یہ چھوٹا سا پودا لگایا ہے. اس کو قبول فرما, اس کو بڑھا دے, اس کو بڑا کر دے, اور بڑا کر دے, اور بڑا کر دے, تاکہ ہم بھی خوش ہو جائیں, تو بھی خوش ہو جائے. جس نے پہلے کمپل نکالی, پھر اس کو تقویت دی, پھر وہ گدھرائی, پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی, کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلے. کفار نے تو جل نہیں ہے. اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں, اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے. الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین برحمتک یا رب.
visit tazkir.org